فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آج 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی دوسری شب ہے۔ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں، تو اس دوسری شب کی نسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی درست دے پاؤں، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے علی شہزاد بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو شافع امم کہا جاتا ہے، شافع امم کیوں کہا جاتا ہے؟ نیز شافع امم کا معنی اور مفہوم بھی ارشاد فرما دیں۔
شافع معنی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، امم جمع ہے امت کی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کی شفاعت فرمائیں گے، شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر علیہ سنت سوشل میڈیا پر ایک تحریر میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا کہ مسائل پر بحث کے بجائے اگر حل پر زور دیا جائے تو گاڑی آگے چل ہی پڑتی ہے، آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
واہ، بڑا پرمغز یہ ٹیکسٹ میسج ہے کہ مسائل پر کہ یہ کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا اور کب ہو گیا وغیرہ، اس پر لین دین ہوتا رہتا ہے، اس کا حل کیا؟ اگر اس پر غور کریں تو جو ہونا تھا وہ تو ہوا، ہم لوگ جو ہو گیا اس پر بڑی بحثیں کرتے ہوتے ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اگر ہم اس کا حل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس تناظر میں ضرورتاً گفتگو کی تو ٹھیک ہے، مطلب خالی خالی فضول بحث ہوتی ہے، یہ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جاؤ جو مسائل حل طلب ہوتے ہیں ان پر اس طرح کی بحثیں کرنے کے بجائے اس کا حل پر غور کیا جائے، اس پر مشاورت کی جائے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر ہماری گلی میں گڑا ہے، اب یہ گڑا جو ہے یہ اس نے کیا تو گورنمنٹ یوں، تو کے ڈی اے یوں، تو ایم سی یوں، تو ایل ایم سی یوں، اور یہ مطلب افسران راشی اور پیسے کھاتے ہیں، گڑے کھود کے چلے جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اب یہ کرنے سے، یہ بحثیں کرنے سے بنے گا کچھ بھی نہیں، اگر یہ سوچا جائے کہ یہ گھڑا بھرے کیسے، ہم اتنی غیبتیں تہمتیں اور پتہ نہیں مطلب بربادیاں کرنے کے بجائے اگر ممکن ہو تو نہیں دو دو پانچ پانچ سو آپس میں جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالیں، یہ گھڑے کو بند کر دیں، مسئلہ حل ہے، یہ حل کی طرف جانے کی بات نہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے، دوسری صورت یہ کہ جیسے کوئی کونسلر ہے یا ایم پی ہے، ان سے ان کی ترکیبیں یہ حضرات علاقوں میں یا لوگوں سے ملتے تو ہیں، مسائل بھی حل کرتے، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے، اس طرح ایک کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، میں نے نوٹ کیا ہے، ایک کر دیتے ہیں، اسٹریٹ لائٹ لگوا دیتے ہیں، بھائی اندھیرا بہت ہے تو یہ لگوا دیں گے، کوشش کی جائے تو. تو ان کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ یہ گھڑا، سب سمجھتے ہیں کہ یہ گلی میں گھڑا یہ تکلیف دہ، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے لیے یہ تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ پانی بھرتا ہے، مچھر، بیماریاں وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھروا دیں گے. یا متعلقہ ادارے سے کوئی وفد مل کر، یا کوئی ایسی سورس، مطلب بعضوں کی ایسی سورس ہوتی ہے، عموماً جانتے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی مشہور آدمی ہو نا، وہ خالی چٹھی بھی لکھ دینا ان کو کہ یہ گھڑا ہے، یہ آئے ہوئے، ذرا ان کی باتوں کو دھیان سے سننا، یا ان کی باتوں کو دھیان سے سننا. تو اس پر بھی مطلب یہ کہ وہ گھڑا بند ہو سکتا ہے، نہ کہ ہم اس پر رشوت کا الزام لگائیں، اس پر رشوت کی تہمت لگائیں، فلاں افسر تو فلاں یہ تو اس نے مطلب یہ کام کیا، خراب کیا ہے، گھڑا کھود کے چلے جاتے ہیں، بھرتے نہیں ہیں. یہ ہمارے یہاں اس ایک گھڑا مجھے یاد آیا تو میں نے سمجھے آپ کو عرض کیا، ایسے ہر مسئلے پر ہم لوگ مطلب بولا بولی کرتے ہیں، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، اتنے دن ہو گئے بلب فیوز ہو گیا ہے، کوئی بدلنے والا نہیں ہے، تو اب اس پر بحث شروع ہوئے، بلب کتنے کا ہے؟ اتنے کا. تو یار لگوا لو نا یار، کیا مسئلہ یار، تو خود لگوا لو، 500 کا، 1000 کا، 1500 کا، 200 کا، 2000 کا، کتنے کا ہے؟ یا تو خود لگوا لو، یا پھر متعلقہ ادارے سے بات کرو. باہر ہم جو بحثیں کرتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں اور لین دین کرتے ہیں نا، یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا جن سے متعلق یہ مسئلہ ہے، اور ان کے بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، بلکہ بعض وقت عملے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ فلاں جگہ بلب فیوز ہو گیا ہے یا تار گر گیا ہے. تو یہ مطلب ان کو اطلاع کرنے سے یہ بعض وقت بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کر دیتے ہیں. یہ جو بھی کام سسٹم کے اندر ہوگا نا وہ مکہ مدینہ ہوگا، باقی سسٹم کے آؤٹ ہوگا تو وہ یا تو گناہوں میں ڈالے گا یا ہمیں فضولیات میں ڈالے گا. جیسے بہت سارے کام ہیں کہ ہم مطلب خود ہی کریں، لوگ کچرے محلے والے سب ادھر کچرے جمع کرتے ہیں، کے ایم سی یا ایل ایم سی یا فلاں یہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں. ارے بھائی تو محلے والوں کی میٹنگ کر لو یار آپس میں، جو معززین تو ہوتے ہیں نا محلے میں، سمجھدار لوگ، کہ یار ہم کیا یوں نہ کریں کہ یہ کچروں کا کوئی ایسا انتظام کرے کہ یہاں کچرے نہ ہوں، اور فلاں کارنر پر یا جو مطلب یہاں کسی کا گھر نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، وہاں کوئی ایسا کچرا کنڈی لگوا لیں یا باکس لگوا لیں یا کوئی حل اس کا نکالیں. تو سوچ سمجھ کر، بعض بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اگر مل کر مطلب حل نکالیں نا، تو بلکہ ایسی میٹنگ بھی ہو جائے نا تو ڈالنے والے بھی یہی لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر کے افراد ہی ہوتے ہیں کچرا، تو یہ سب مطلب ان کے سنبھل جائیں گے کہ کچرا کہاں ڈالنا ہے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم لوگ یہ نہیں کرتے، یعنی کرنے والے نہیں کرتے کام، تو بولتے ہیں کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو ہے یہی کہ کرنے والے کام کرتے نہیں ہیں، تو پھر نہ کرنے والے کاموں میں اور بعض اوقات گناہوں میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا گھر میں اگر بیوی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں تو ہم اسے کیسے سنبھالیں، کیسے سمجھائیں تاکہ طلاق بھی نہ ہو اور گھر بھی صحیح چلے؟ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
اس کے اسباب پر غور کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بیوی کی وجہ سے ہی جھگڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ اب تک تو یہ سنا تھا کہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی دیکھو بچتی نہیں ہے، بچتی دو ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا. تو خالی بیوی جھگڑے کرتی ہے، دیوار سے جھگڑے کرے گی، سمجھے چولہے سے جھگڑے کری، کیسے جھگڑے کرتی ہے؟ آخر کسی فرد سے ہی کرتی ہوگی، اس فرد کی رپلائی کا انداز کیا ہے؟ اگر فرد کی رپلائی کا انداز سامنے آ جائے گا نا تو شاید آپ اس کی بنیاد تک پہنچنے میں کامیاب اور اس کی بنیاد اکھیڑنے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو ایک یعنی کہ فرد سے جھگڑا نہیں ہوتا، ایک فرد کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، تھوڑا ٹھیک ہے بعض تیز ہوتے ہیں، اڑیل ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن دوسرا بھی ایک اگر 100 ہے تو دوسرا بھی نہیں نہیں تو 50 تو ہوگا، تو یوں مطلب یعنی تھوڑا بہت حساب کتاب ہو جاتا ہے. تو اگر دونوں تھوڑا تھوڑا جھکے نا، ان کو مل کے سمجھائے، اگر ہم سمجھاتے بھی نا جاریانہ انداز میں اس میں چڑے لا گئی ہے گھر میں, جب سے یہ آئی ہے ہمارے گھر کا امن پارا پارا ہو گیا. اب اس کو پتا چلے گا کہ یہ مجھے چڑیل بولتے تو یہ پھر چڑیل نہیں بھوتنی بن کے دکھائے گی, ایک بات ہے, اور جو فساد کرے گی تو پھر نانی یاد کرا دے گی اگر واقعی وہ اگر کوئی خوشی لی اور ہوئی اس طرح کی. تو اس طرح میں ہمارے یہاں گھروں میں اس طرح کے میں نے ماحول کی معمولی سے عکاسی کی ہے, اسی طرح کے تقریباً ماحول ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب وہ خالی بیوی کو نہیں سمجھانا ہے, وہ سب کو سمجھانا ہے اور خود بھی سمجھنا ہے کہ میں کس طرح اس کو ڈیل کر رہا ہوں. جارحانہ انداز سے مسائل عام طور پہ حل نہیں ہوتے, حکیمانہ انداز ہو مشفقانہ انداز ہو تو بعض اوقات مسائل ایسے واہ واہ مکہ مدینہ ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ اب آبی کا ہوا بگڑا ہوا ہے, اخلاقیات تو خالی نام سنا ہے اس کا, اب وہ صاحب اخلاق تو چلے گئے مزاروں میں, اب زمانے میں ہم جیسے لوگ رہ گئے جو خالی باتوں کے بڑے پکاتے ہیں اور جب پھرکڑی گھومتی ہے تو پھر ہٹ جاؤ, سمجھا, جو کرنا تھا کر گزرتے ہیں. اللہ پاک ہم کو اس نے اخلاق کی دولت عطا فرمائے. اگر پھر بھی کوئی بیوی ایسی ہے کہ واقعی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے تو اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح دل آزاری ہوتی ہے, بلکہ اگر کوئی بات ایسی اس کے ساتھ پیش آتی ہے جس کی وجہ سے یہ گھومتی ہے اس کی وہ جھگڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے, اس پر غور کرے کہ میرے غصے کی وجہ سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ غصے میں کتنا اچھلتا ہے, اب کی اچھال تجھے کہیں جہنم میں نہ ڈال دے. تو واقعی غصے میں منہ توڑ دوں گا, سر پھوڑ دوں گا, مجھے کیا سمجھا ہے, اس طرح کی مطلب جو باتیں کرتے ہیں نا تو کبھی ان کو سوا سیر ٹکر جاتا ہے نا مہنگا پڑ جاتا ہے, سیر کا سوا سیر تو ہوتا ہی ہے نا. تو ایسی باتیں یا بڑے بول نہیں بولنے چاہیے اور غصے پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے کہ جھگڑے بہت کرواتا ہے غصہ, جیل کے سریوں کے پیچھے عام طور پہ یہ خر دماغ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر غصہ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو پھر پولیس اٹھاتی ہے, ان کا غصہ ان کو مہنگا پڑ جاتا ہے, صحیح کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو غصہ اس طرح کے غصے جو ہیں یہ بہت مہنگے پڑتے ہیں. یہ کس طرح کہ جیسے جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو تو ایسوں کے لیے ایک الگ دروازہ ہے جہنم کا جس سے وہ گزر کر جہنم میں جائے گا. اللہ پاک ہم کو اس بیجا غصے سے اس کی نحوستوں سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مجھے نالو دینسار علی ابتاریہ ہے, مجھے تعلق سندھ جے شہر نشور فیروز کا ہے. امیر سنت مجھے سوال یہ ہے کہ صلاحن جی دنیا کے اندر وڑی قیمت ہے, بعض اوقات ایک صلاح سب فائدن جو سبب بنجی ویندی ہے, لیکن کچھ مانو اڑا ہوندا جن کے صلاح مشورہ جن جو کو طریقہ وغیرہ نہ ایندو آ, تو کو شخص اڑو چھا کرے جو ان کے صلاح جن دے اندر قابلیت اچی ونے. تمام بھی ایک صلاح کار شخصیت آیو تو تاں صلاح کے بارے میں پانچ تجربہ بدھاؤ.
امیر اللہ سنت آپ سے جو سندھی میں سوال کیا گیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ صلاح یعنی اچھے آئیڈیاز کی دنیا میں بڑی ویلیو ہے اور بعض اوقات ایک اچھا آئیڈیا کئیوں کے فائدے کا سبب بن جاتا ہے. اسلام بھائی کا پوچھنا کچھ اس طرح ہے کہ جو اتنے اچھے آئیڈیاز کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ ایسا کیا کرے کہ اس کو بھی اچھے آئیڈیاز آئیں اور وہ ترقی کرے, اور ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ آپ خود ایک صلاح کار شخصیت ہے یعنی آئیڈیا پرسن ہے, تو آپ اپنے سوال سے کچھ تجربات ضرور شیئر کیجیے.
صلاح مشورہ یہ تو خیر وہ حدیثوں میں اس کے فوائد بھی فضائل بھی بیان ہوئے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مشیر کہاں ہوگا کہ ان کے مشوروں پر تو آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو اب ایسا مشیر ہو جو امانت دار ہو اور درست مشورہ دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو, اور جس میں یہ صلاحیت نہ ہو تو وہ کہ وہ کوئی غلط مشورہ دے گا تو پھر فساد ہو جائے گا, یہ بھی ہوتا ہے غلط مشوروں سے بعض اوقات ایسے ایسے فسادات ہو جاتے ہیں کہ بس گھر برباد ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی بڑے لیڈر لوگ جو ہوتے ہیں یہ آپس میں غلط مشاورت کر کے وہ شہر کو یا ملک کو ڈبو دیتے ہیں. یہ مشورہ جو ہے یہ بہت اہم کام ہے اور جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے, امانت دار ہوتا ہے, وہ اس کو عام نہیں کر سکتا. بعض مشورے ایسے ہوتے ہیں جو بہت پرائیویٹ ہوتے ہیں جو کسی کو بتانے کے نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے اور ہر فرد میں واقعی یعنی کہ درست مشورہ دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی, اور جس سے مشورہ لیا جائے نا وہ جھوٹ بھی نہ بولے, جھوٹا مشورہ نہ دیں ورنہ یہ گناہگار ہوگا. دینے کی صلاحیت ہے تو دے دے, اور بعض اوقات مشورہ دینا واجب بھی ہوتا ہے, جس نے مانگا تو درست مشورہ دینا واجب ہوتا ہے. تو اس کی صورتیں ہوتی ہیں, جیسے کہ اسی کے مشورے پر یہاں یہ سارا نظام موقوف ہے, اگر یہ مشورہ نہیں دے گا تو کچھ کا کچھ ہونا ہو, تو اس طرح کی نوبت آتی ہے بعض اوقات. تو اب اس کو مشورہ دینا, جس سے یہ مشورہ دیا گیا ہے یہ واجب ہے کہ یہ مشورہ دے اور درست مشورہ دے. اور جب بھی مشورہ دینا ہے تو درست ہی دینا ہے, درست دینا نہیں آتا, سمجھ نہیں پڑتی تو مزاد کر دے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا مشورہ دوں, غلط مشورہ نہ دے. تو اللہ پاک کرم فرمائے, انہوں نے سندھی میں سوال کیا تھا, یہ جواب مجھے سندھی میں دینا چاہیے لیکن اتنی سندھی آتی نہیں ہے مجھے, دو چار جملے بول لیتا ہوں وہ بھی سندھیوں کو ہنسی آتی ہوگی, ورل شوق ہے بول دیتا ہوں تھوڑا بہت. مکھے سندھی کا نتی اچھے الائی گھٹ سندھی اچھے تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا میں اچھا مشیر ہوں, یہ آپ کا حسن زن ہی ہو سکتا ہے, واسطہ تو آپ کو شاید پڑھا ہی نہیں ہوگا وہ کہ کتنا اچھا مشیر ہوں یا ہوں, تو یہ تو جب آپ کو تجربہ ہوگا تبھی پتہ چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام فرحان ہے. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شک قمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ ہوا, تو کیا یہ نظارہ ساری دنیا نے دیکھا تھا؟
اللہ اکبر. حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگوں نے بھی, جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے, کہ اس معجزے کو دیکھا, شق القمر, چاند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیرا تھا اپنے اشارے سے, نے کہ جب ابھی قبیس پہ تھے تو چاند پر جب اشارہ کیا نا, ابو جہل نے بولا تھا نا, ابو جہل کے کہنے پر کہ مطلب معجزہ اس نے دیکھنا تھا مگر بدبخت تھا اس نے, مطلب یہ ہر چیز کو جادو اور اس طرح بول کے یہ لوگ دفع ہو جاتے تھے جن کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں, ان میں ابو جہل یعنی ایک بہت بڑا کافر تھا, وہ ایمان نہ لایا, معجزے دیکھ کر بھی نہ لایا. تو بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا چاند کی طرف, تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا, باقاعدہ واضح ٹکڑے ہو گیا. تو دوسرے شہروں کے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا یعنی, تو یہ احادیث سے ثابت ہے کہ اس معجزے کو دیکھا, دوسری جگہ بھی دیکھا گیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. چنانچہ حضرت مسروق جو تابعی بزرگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ معجزہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ ابو قبشہ کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے. پھر ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھا جائے, باہر کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ دیکھیں وہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو معاذ اللہ تمام انسانوں پر نہیں چل سکتا. چنانچہ باہر سے آنے والے مسافروں نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم نے بھی شق القمر دیکھا ہے, چاند دو ٹکڑے ہوا یہ ہم نے بھی دیکھا ہے. مزید اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ دوسرے ممالک اور شہروں کے باشندوں نے اس معجزے کو نہیں دیکھا, تو کسی چیز کو نہ دیکھنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ چیز ہوئی ہی نہیں؟ آسمان میں روزانہ قسم قسم کے آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں, مثلا رنگ برنگ کے بادل, قوس و قزح, ستاروں کا ٹوٹنا, مگر یہ سب آثار انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اتفاق سے اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں, دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے. حوالہ سیرت مصطفیٰ صفحہ 719. معجزہ شق القمر جو ہے نا, یہ مسلمانوں کے لیے تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم مانتے ہیں الحمدللہ, وہ آیت مبارکہ میں تذکر ہے نا,
اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا, چاند شق ہو گیا.
یہ چاند شق ہونے کا معجزہ شق القمر کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم میں بھی موجود ہے, اور مسلمان تو اس کی آنکھیں بند ہیں، سمجھے کہ آقا کا معجزہ چاند کیا ہے، میرے آقا چاہے تو آسمان دو ٹکڑے ہو جائے، زمین پرزے پرزے ہو جائے، میرے آقا میرے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نے اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے۔ تو چاند بھرل اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابو تواں تمہارے لیے۔
اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر دیا، یہ تابو
حبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
حضور، آج کے دور میں سوشل میڈیا لوگوں میں جہاں علم، ہنر اور دین کی باتیں پھیلا رہا ہے، وہیں ایک ایسی دنیا کا نقشہ بھی پیش کر رہا ہے جو حقیقت سے کوسوں دور ہوتی ہے، جسے جھوٹے خوابوں کی دنیا کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات، مہنگی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے، لگژری سفر کو دکھا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ تصویریں، ویڈیوز اور پوسٹیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اکثر زندگی کا ایک رخ پیش کرتی ہیں، ون سائڈ پیش کرتی ہیں، یا حقیقت کے بالکل برخلاف ہوتی ہیں، بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں۔ وہ نوجوان جو روزانہ 3 گھنٹوں سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ان میں ڈپریشن اور انگزائٹی کے خطرات 2 گنا ہو جاتے ہیں۔ 4,000 نوجوانوں پر کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق، حضور، جن نوجوانوں میں اسکرینز کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی عادت پائی گئی ہے، انہیں خودکشی اور جذباتی مسائل کا شکار ہونے کا امکانات 2 سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ حضور، آپ سے سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ اپنے آپ کو جھوٹے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریئل نہیں دکھاتے کہ میرا لائف اسٹائل بہت اونچا ہے، اس جھوٹے تاثر اور دکھاوے سے متعلق دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ حضور، اس پر دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی لگژری زندگی دیکھ کر اپنوں سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، جسے کسی نے اپنے بچے کی سالگرہ پر کچھ انوکھا تحفہ دیا یا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بڑا کر کے دکھایا۔ اب ویڈیو دیکھنے والے کو توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں دوسروں سے، اور وہ گھر کے سربراہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایسا کریں گے۔ اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
اللہ اکبر، یہ سوشل میڈیا پر تو اب یعنی کہ یہ چیز ہے تو یہ زیادہ بڑھ گئی، ورنہ ہے یہ سب پرانی چیزیں ہیں۔ ہم نے جو دیکھا ہے نا کہ جیسے کہ جب موبائل ہمارے ہاں آنا شروع ہو گیا، بہت مہنگا تھا، تو جس کے بعد موبائل ہونا یہ مطلب یہ فائنل کہ یہ پارٹی ہے، مالدار آدمی ہے، تو اس سے مانگ لیا موبائل، کہیں کسی کو امپریس کرنا ہے تو جیب میں رکھ لیا یا ہاتھ میں رکھ لیا، بھلے چلانا نہیں آتا، اور اس کے بعد اچھا بہترین قلم، بہت قیمتی پین، ایک سے ایک قیمتی پین آتے ہیں، لاکھ یا لاکھوں روپے والے بھی آتے ہیں پین، جن میں ہیرے ہوتے اور کیا کیا ہوتا ہے، سمجھے، ایسے پین، بہترین چشمے، بہت قیمتی چشمے، ہر وقت نہیں پہنے جاتے، وہ رکھے جاتے ہیں، بعض پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا اسی طرح بہترین لباس رکھیں گے، اب کسی پارٹی کے پاس جائیں گے تو وہ اس کو مطلب ہے کہ ان چیزوں میں یہ جائے گا تو سامنے والا جو ہے نا وہ یار بہت بڑا آدمی ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ ترکیبیں یہ شروع کی ہم کو، مطلب سوشل میڈیا جب نام بھی نہیں سنا تھا نا تب بھی مطلب اس ترکیبیں اس طرح کی سنی ہیں، دیکھی ہیں، بعضوں کو دیکھا ہے، مطلب اس طرح یہ کرتے تھے، اب بھی کرتے ہوں گے۔ اب سوشل میڈیا آ گیا تو یہ کام سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، رینٹا کار لیں گے، یہ بھی پرانی بات ہے، رینٹا کار لینا ہے اور کسی کے پاس جانا ہے تو اب اس کو کیا پتا یہ رینٹا ہے، وہ مطلب یار بہت بڑی پارٹی سے چمکیلی بہترین گاڑی میں آیا ہوا ہے تو آدھا تو وہ پہلے ہی مطلب متاثر ہو جائے۔ کسی کا بہت بڑا بنگلہ تھا تو شاید اس پہ کوئی بات ہوئی تھی میری، وہ کسی ملک میں بولا یار ہمارے کاروبار ایسا ہے کہ اگر ہم چھوٹے مکان میں رہیں گے نا, پارٹیاں آتی ہیں نا ہمارے پاس, میٹنگ کرتے ہیں ان سے, تو وہ جب فلیٹ میں دیکھیں گے تو ہم سے سودا ہی نہیں کرے, بولے یار یہ دے گا کیا, اسے کیا سودا ہوگا, بولا یار اس لیے ہم کو اتنا بڑا مکان رکھنا پڑتا ہے, تو جس کو بوٹی ڈال کے بکرا کھینچ لینا. تو یہ ان لوگوں کو کرنا پڑتا, یہ سب اس میں واقعی یعنی کہ یہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس دکھاوے سے نقصانات تو بہت ہیں, مثلاً یہ کہ خود اپنا ضمیر جو ہے نا وہ کبھی جس کا ضمیر وہ ملامت کرے گا کہ یار اب کب تک لوگوں کو بیوقوف بنائے گا. ایک تو یہ بنا بیوقوف ہی رہا ہے, لوگ بن بھی جاتے ہیں اس میں, آ جاتے ہیں چکروں میں. تو یہ ہے تو دھوکا ایک طرح کا, کہ جبکہ اس کی نیت یہ کہ میں اپنا کو مالدار شو کر رہا ہوں مگر ہوں نہیں, پتہ ہے اس کو, تو یہ دھوکا ہوا. اسی طرح وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات ہیں. دوسرا یہ کہ کبھی اگر یہ عام حالات میں ہوا اور یہ چیزیں ساری, اور کوئی پارٹی اسی طرح کی اس کے پاس آ گئی یا کسی نے, اب تو حالات ایسے نا کہ اب اس کو مطلب یعنی کہ چمکیلی کار میں گیا تھا اور اس کے کسی آدمی نے دیکھ لیا کہ اب یہ ٹوٹی پھوٹی اسکوٹر پر جا رہا ہے, اس کا بنا لیا سر یہ آپ کی پارٹی, اس سر سودا کینسل کر دے. تو اچھا اسی طرح مطلب یہ کہ جو دوسرے بیچارے دیکھتے ہیں یہ بھی نقصان ہے, کہ ان کو جو ان کو سمجھ نہیں پڑتی, اتنی تجربات نہیں ہوتے, تو وہ یہی سمجھے گا نا یار اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو دوسروں کے احساس محرومی یا احساس کمتری کا بھی یہ ایسے لوگ باعث بنتے ہوں گے. اور اس میں جھوٹ بھی بہت بولنا پڑتا ہوگا, جھوٹ کے بغیر اس طرح کے کام کہاں ہوتے ہوں گے, جھوٹ دھوکہ. تو یہ ہے مطلب اس میں بچنا بہت مشکل ہے گناہوں سے, تو اس لیے وہ ریئل ہونا چاہیے, دوسروں کو دھوکہ دینے کی نیت نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
یہاں وہ شعر آ سکتا ہے, سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے,
حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. لیکن یہ کہ دیکھو جیسا موقع جیسی ضرورت, نیت دھوکے کی نہ ہو. یہ جو میں نے صورتیں بتائی نا, یہ اس میں عام طور پہ لوگ دھوکا دیتے ہیں.
اس میں دو ہی طبقے, دونوں طبقہ کا آپ نے کہا, ایک تو وہ جس کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ اس لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ چار چیزیں اپنے پاس ارینج کر کے رکھتا ہے, کبھی جاؤں گا تو دکھاؤں گا تو میرا یوں بھرم پڑے گا, لگے گا پارٹی ہوں یا یوں ہوں یوں ہوں یوں ہوں اور مجھے بزنس ملے گا, پیسے ملے. اس طرح لوگ دھوکے میں آ بھی گئے اور ٹھیک ٹھاک لوگوں نے نقصان اٹھایا بھی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے چیک نہیں کرتے. جیسے آپ نے ابھی بیان تو کر ہی دیا, لیکن اگر ہم یہ بھی ساتھ اگر کہہ دیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بندہ مل بھی جائے اور کوئی اس طرح آ بھی جائے, تو صرف اس کی ظاہری وضاقتا کو دیکھ کر آپ جو 2-4-10 کروڑ روپیہ نے 50-100 کروڑ روپیہ ڈال دو گے, تو اس کے بجائے تھوڑا آگے پیچھے انکوائری کر کے کام کرنے میں کیا نقصان ہے, خالی ایک گیٹ اپ دیکھ کر آپ نے سارا ہاں کر دیا, بعد میں پتہ چلے. لیکن حضور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن کے پاس ہے اور وہ رکھتے ہی ہیں, ان کے پاس ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے دکھانا ہے, ان کا پتہ ہے کہ یہ نہیں دکھائیں گے تو لوگ بولیں گے کیا یار اللہ نے اتنا پیسہ دیا, پھٹیچر کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے. تو ایک یہ الگ طبقہ ہے کہ جو پھر اپنی پوزیشن کی ہے ہی ایسی, تو وہ گھڑیاں یہ ساری چیزیں وہ اس انداز کی رکھتے ہیں, تو ان کا شاید مقصد دھوکہ دینا نہیں ہوتا, وہ ہوتے ہی اسی طرح ہے کہ ان کے پاس کمی بظاہر نہیں ہوتی.
جی جی یار مطلب صورتیں جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمی تھی, سادگی پھر بھی اچھا, لیکن جب باہر کے وفود حاضر ہوتے تو عمدہ لباس, جمعہ عید عمدہ لباس. اس طرح بزرگان دین کے بھی بعض واقعات ملتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک بار عمدہ لباس پہنا تھا, تو کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا آپ ویسا لباس, تو آپ نے کوئی سا موقع ہوگا نہیں جب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس ضرورتاً استعمال فرماتے, تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر ڈالا اپنے غریبان کے اندر, انہوں نے کہ دیکھو اس کو کیا ہے, دیکھو خرد رہا اندر. تو آپ نے فرمایا کہ ھذا للخلق ھذا للحق, جو میرا اندر کا لباس ہے نا وہ حق کے لیے, اور یہ جو ہے نا ظاہر بین لوگوں کے لیے. تو یہ نا علماء اگر بالکل پھٹیچر والا لباس پہنیں گے تو ان کو کوئی کھڑا بھی نہیں رکھے گا, ایسا کوئی بات بھی نہیں کرے گا. تو ان کو علماء کو ایسا لباس پہننا ہوتا ہے کہ جو علماء کی شان کے لائق ہو. پھر ماحول, پھر بولنا جیسا دیس ویسا بھیس, سمجھے, تو جیسی وہاں کی مطلب ہے کہ رہن سہن اور تہذیب ہو, اس سے بھی باہر نہیں ہونا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ واجبی سا لباس ہو کہ جس سے لوگ علماء سے آئیں گے تو مشورہ کریں گے, مسئلہ دریافت کریں گے, ان کا احترام کر کے قریب آئیں گے, ثواب کمائیں گے, دین حاصل کریں گے. یہ مطلب جیسے کہ مثال دی میں نے, اسی طرح مطلب یہ کہ جو مالدار کا آپ نے مثال دی, یا جو مطلب یعنی قربانیوں میں بھی شاید میں نے یہ مثالیں دی ہے کہ وہ بہت اربوں پتی ہو اور اب یار مطلب وہ ہڈیاں نظر آ رہی ہوں, ایسی وہ بچیا لے کے کھڑی کر دے گھر کے باہر, تو لوگ کتنا برا بھلا بولیں گے, کنجوس مکی چوس ہے یار, اللہ نے اتنا دیا رائے خدا میں, یہ بچیا لگ گئی ہو تو یہ ہڈ پنجر ہڈیوں کا ڈھانچہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, یا دبلا پتلا بکرا لا کے مطلب باندھ دیا یا باتیں کریں گے. تو ان لوگوں کے تانوں سے الگ وہ ہے قربانی کے لائق لیکن لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو ان لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اس کو ایسا واجبی سا جانور لینا چاہیے اور اس میں اس کو ثواب ہی ملے گا. اگر ریا کی نیت نہیں ہے, دکھاوے کی نیت نہیں ہے, بلکہ ان کے شر سے بچنے کی نیت ہے, تو اچھا عمدہ جانوروں کے چار آدمی بولے کہ نہیں یار پیسے والا ہے ماشاء اللہ, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو لباس, غذا, شادی ہے آپ کے یہاں اربوں پتی آدمی اور دال چاول کھلا دو, پھر باہر نکل کے دکھاؤ گھر سے جو اشر ہوگا نا آپ کا عوام میں, تو پھر یہ کہ ہم ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ دال چاول کھلاؤ, کوئی مان سمان مطلب یعنی کہ غذا ہو, ذرا یوں لوگ بولے کہ نہیں یار ہم نے کھانا کھایا. تو جیسا موقع مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ کریم نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضائل و خصائص بھی عطا فرمائے ہیں,
اور ایسے فضائل و خصائص عطا فرمائے ہیں جو کسی کو بھی نہیں ملے اور نہ ہی ملیں گے.
اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کوئی کمی نہیں اور خصائص تو اتنی زیادہ ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا.
انہی خصائص میں سے ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کثیر الاسماء یعنی بہت زیادہ ناموں والا ہونا ہے.
ویسے تو عام طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 99 نام بیان کیے جاتے ہیں,
لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 99 نام نہیں ہیں.
حضرت امام احمد کستلانی اور حضرت امام محمد زرکانی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی اپنی کتابوں میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 سے زیادہ نام بیان فرمائے ہیں,
اور ہمارے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 نام پاک ملے,
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خود ہی فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ناموں کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے.
ہورو غلمانو جنا کیوں نہ ہو میرے مشتاق,
ہے وظیفہ میرا اسماء رسول عربی.
پیارے امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرمائیے کہ
نام تو ایک یا دو ہوتے ہیں,
تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ نام کیسے؟
شان بھی تو بہت بڑی ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی, تو یہ اللہ پاک کی عطا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو 800 اور 1400 اس میں بھی حسر نہیں ہے, یعنی اپنی اپنی انہوں نے تجربات بیان کیے کہ مجھے اتنے پتا چلے, وہ مجھے اتنے پتا چلے, لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی شان کتنی بلند ہے, یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ تو فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن جنہوں نے قرآن, جس نے قرآن نازل کیا وہ رب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدح خواہ ہے, تعریف بیان فرماتا ہے. تو جب جس کا تعریف کرنے والا خود رب ہے تو اے رضا یہ ممکن ہی کب ہے کہ تم ان کی تعریف پہ حق ادا کر سکو, تعریف بیان کرنے کا حق ادا کر سکو. تو یوں مطلب یہ کہ پھر اچھا پھر ہر زبان میں الگ الگ نام ہے. جو بزرگ عربی جانتے تھے انہوں نے عربی میں 800 نکالے, اعلیٰ حضرت 1400 کی بات کی, اور اب گجراتی تو سندھی تو پٹھان پشتو اور پھر دنیا کی زبانیں اتنی کم گن نہیں سکتے, اور سب سرکار کو جو مانتے ہیں مسلمان تو مانتا ہی ہے, تو یہ اپنی اپنی زبان میں کیا کیا مطلب بولتے ہوں گے, تو جو مطلب جو صحیح معنوں میں گنتی ہو نہیں سکتی, اور ہر نام جو لوگ رکھتے ہیں وہ درست ہونا یہ بھی میں مطلب اس کی گارنٹی کو نہیں دے سکتا, کیا نام ہے اس کے معنی کیا ہیں, تو یہ جو ماہرین ہوں گے وہی طے کریں گے. علماء حضرات جو ہیں وہ بھی جب دوسری زبان میں نام لیں گے تو وہ اپنی زبان میں اس کا جو بھی ایک کسی نام کا یا تو ٹرانسلیشن کریں گے, تو یا مطلب یہ کہ اب نعتوں میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے نام الگ الگ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ چاہتے ہوئے توجہ نہیں ہوتی اور بیان ہو جاتے ہیں کہ سرکار کی یہ شان ہے, سرکار کی یہ بھی شان ہے, تو وہ بھی شان ہے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل نام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدائش کے وقت رکھے گئے تھے وہ تو دو ہی تھے, ایک محمد اور دوسرا احمد. محمد آپ کے دادا جان نے رکھا تھا اور احمد والدہ نے رکھا تھا, اور اصول یہ ہے کہ جو دیگر نام ہیں وہ صفاتی نام کہلاتے ہیں. جیسی خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اسی اعتبار سے آپ کا نام ہوا, جیسے رحم فرمانے والے تھے تو رحیم ہوئے, شفقت مہربانی فرمانے والے تھے تو رؤوف ہوئے, شجاعت بہادری والے تھے تو شجاع کہلائے, کرم فرمانے والے تھے تو کریم کہلائے, اسی طرح مسکرانے والے تھے تو متبسم کہلائے, اور اسی طرح بہت سارے نام. چہرہ چمکتا دمکتا تھا تو کسی نے بدر کہا, تو کسی نے ہلال کہا, تو کسی نے جو ہے وہ ظاہر کہا, تو کسی نے باہر کہا. چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے الگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوئے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو خوبیاں ہیں وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی, تو اس لیے آپ کے نام بھی پورے ختم ہو ہی نہیں سکتے. ہر وقت الگ الگ نام, یہ آپ کی خوبی کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا رہے گا.
اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو قلم روک لیا نا, ایک شعر ہے نا, تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.
تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری, تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری,
نام مبارک دو ہیں باقی القاب ہیں, وہی صفت کے مطابق صفاتی نام کہیں, اس کو لقب بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, لقب نہیں کہہ سکتے, کہہ تو سکتے ہیں سخی جواد.
اسماء مبارکہ کے حوالے سے, نام مبارک کے حوالے سے امام نبہانی نے ایک قصیدہ الگ سے پورا لکھا ہے جس میں حضور علیہ السلام کے نام مبارک ذکر کیے ہیں, اور ایک کمال آپ نے یہ کیا ہے کہ 80 کے قریب وہ نام ذکر کیے ہیں چونکہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں, اور وہی نام اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے, جیسے رؤوف ہے, رحیم ہے, تو جو اللہ کے نام تھے وہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے.
سبحان اللہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ تھا کہ آج کل جو مسجدوں میں شیشے کی کباڑیں ہوتی ہیں تو کیا اس کا سترا ہو سکتا ہے؟
شیشے کی دیوار کیا ہو سکتا ہے سترا؟ شیشے کی دیوار کا گلاس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی الشیخ, عندما يموت الانسان ويدفن ياكل الدود جسده, فهل هو يتاذى ويشعر بذلك, وكيف يمكن ان ننجو من عذاب القبر وجزاكم الله خيرا.
سیدی شیخ, انسان مرنے کے بعد جب دفن کیا جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھاتے ہیں, کیا اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے, اور ہم عذاب قبر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟
عذاب, یہ کیڑے کسی کے بدن میں جو عام مطلب یعنی ہر بدن تو سلامت رہتا نہیں, مخصوص بدن جو ہیں وہ سلامت رہتے ہیں قبر میں, باقی جو عام لوگ جو ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں تو ان میں وہ شرط پائی نہیں جاتی جب کہ اس کا بدن سلامت رکھا جائے, تو تو وہ پھر وہ مٹی میں ملتے ہیں نا, تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیڑے کھانے شروع کر دیں, کیڑے کھاتے 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 اس کو کھا ڈالتے ہیں, اب جتنا بھی وقت لگے اس میں, اور پھر یہ کیڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, خوراک تو چاہیے, تو پھر آخر کار دو بڑے کیڑے جو ہیں نا یہ بچ جاتے ہیں کھا کھا کے. اب یہ دو بڑے کیڑے اب یہ کھائیں کیا, کہ غذا تو ختم ہو گئی, اب ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بڑھتے ہیں تو ان میں لڑائی ہوتی ہے, پھر ایک ان پر غالب آ جاتا ہے, ہرا دیتا ہے, اب وہ اس کو ہرا کر اس کو کھا جاتا ہے, اب رہ جاتا ہے ایک, اب اس کو غذا نہیں ملتی تو وہ بھی مر جاتا ہے. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیڑوں کا اور یہ جو میں نے کھا جاتے ہیں اور یہ کیڑے, تو یہ تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی جو کھا لیا گیا بندہ, کیڑے جن کو کھا گئے. ہاں جن کو عذاب اللہ معاف کرے ہمارے گناہ عذاب ہے تو وہ تو سانپ بچھو اور جو بھی ہو تو وہ اس کو تکلیف ہوگی, اور عذاب جو ہے نا خالی بدن پر نہیں ہوتا, روح اور بدن دونوں پر ہوتا ہے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. اچھا عذاب قبر سے کیسے بچیں, تو اللہ پاک کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں, نمازوں کی پابندی کریں, مہلکات سے بچیں, گناہوں سے جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, اور اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے کرم سے عذاب قبر سے بھی حفاظت ہو جائے گی. تہجد کی پابندی, پھر وہ ہے اپنے سورۃ الملک رات کو پڑھنا, یہ بھی عذاب قبر کو دفع کرتا ہے, اور بھی کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو قبر کے عذاب کے لیے خصوصیت کے ساتھ وہ بچانے والے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم. سوال موصول ہوا ہے راشد خان قائم خانی ہے, یہ کہہ رہے ہیں سید اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیں, جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا, جو گر چکے ہیں یہ انہیں اٹھانے آئے ہیں.
جو گر رہے تھے ان کو نائبوں نے تھام لیا, یعنی یہ ادھر نائبوں سے مراد تو دوسرے انبیاء کرام نا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے تو ان کو تو انبیاء کرام نے سنبھالا, اب جو گر چکے تھے وہ تو گرنے والے تھے ان کو تھاما, ایک مطلب دونوں کا فرق بتا رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ طاقت والے ہیں, تو وہ تو گرنے والوں کو بھی گر رہا ہے اس کو روک لیا, یہ بھی کام تو ہے, لیکن جو گر چکا ہے اس کو اٹھانا یہ اور طاقت کا کام ہے. تو غالباً یہ یہاں دونوں نبیوں میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرق بتانا مقصود ہے. سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے, یہ ہے مطلب وہ باریک مطلب باریکی ہے, میں کبھی غور نہیں کیا تھا اس پر اتنا, یہ ابھی سوال ہوا تو یہ سمجھ میں آیا مفہوم اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم
محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, اگر دو افراد کے درمیان کوئی معاملہ ہو اور ایک فرد دوسرے پر غلط الزام لگائے تو دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟
صبر اور حسب ضرورت اچھے انداز میں اپنی صفائی, کیونکہ اگر بعض وقت ایسی تہمت لگتی ہے کہ آدمی چپ ہو جائے نا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جب یہ بولتا نہیں ہے جواب نہیں دے رہا, تو اس لیے اپنی عزت بچانا بھی ضروری ہے. یہ تو موقع کی مناسبت سے ہی ہو سکتا ہے کہ بعض تہمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سننے والے بھی بولیں گے یار یہ آدمی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی تہمت لگائے مفتی صاحب پر کہ تم الیاس کے بھرار بیٹھے ہوئے تم نے نوٹ نکالا تھا جیب سے, تو جو بھی سنے گا اس کو دھوئے گا کیا کہ چل بھائی چل ہمارے مفتی صاحب ایسے تھوڑی ہو سکتے ہیں, تو ان کی وضاحت جو ہے نا ان کی طرف سے کوئی اور کر دے گا. مثال سے ذہن میں آئی میرا, ورنہ یہ کہ بعض تہمت ایسی ہوتی ہے بلکہ کئی تہمت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وضاحت مفید ہوتی ہے, لیکن اس میں بس بندہ آپے سے باہر نہ جائے کہ میں اس کو جانتا ہوں یہ کیسا ہے, یہ نہیں اپنے اوپر جو آیا نہ ہو بس جتنا ہے نا اتنی مطلب بات کی جائے. تہمتیں تو لگتی رہتی ہیں بڑے بڑوں پر لگتی ہیں, لوگوں نے انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی, تو پھر اللہ پاک نے جو حفاظت کی ہے سبحان اللہ. قارون بھی تو اسی میں دفاع ہوا نا قارون، کہ وہ میرا مال لینا چاہتے ہیں اس لیے وہ زکات کی بات کر رہے ہیں، یہی تھا قارون کا واقعہ، تہمت لگائی تھی اس نے. لیکن یہ کہ وہ اللہ کے نبی پر تہمت لگانا تو آسان تو نہیں ہے نا. حالانکہ ویسے یہ بہت اچھا آدمی تھا اس سے پہلے، بڑا با اخلاق ملنسار، اس وجہ سے اس کا لقب پڑ گیا تھا منور قارون کا. لیکن جب وہ بس وہ مال کی بات آئی نا زکات کی، تو اس پہ وسیع ہے، شاید زکات پر تو انکار کیا تھا اس نے،
زکات کا انکار کیا،
مال لینا چاہتے
جی، اور
پھر تو یہی تہمت ہوئی نا.
نہیں، اس کے بعد اس نے باقاعدہ دوسرے انداز میں کسی عورت کے ذریعے تہمت لگوائی تھی.
اچھا اچھا، لیکن اس نے تو اگل دیا تھا نا عورت نے، کہ یہ مجھے مطلب مجھے کہا گیا ہے، اور یہ مطلب اس نے اعتراف، عورت مطلب کھٹ گئی، مطلب سمجھو اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے، بندوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. جہاں جیسے جریج کا واقعہ شاید بخاری شریف میں، نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، تو بعض لوگ نیکوں سے ویسے ہی چڑھتے ہیں، اور سوشل میڈیا اس کو اور واضح کر رہا ہے کہ جو اچھے کام کر رہے ہوتے دین کا لوگ، یہ لوگ اس کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ جڑتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو وہ بے نیاز ہے، جب کسی کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو پھر کوئی نہیں. یہ جریج کا واقعہ بخاری شریف میں، یہ بنی اسرائیل کے دور کے تھے اور یہ بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، تو ایک جگہ عبادت کرتے تھے ایک مکان میں، مان نے آواز دی اس کو، ملنے کے لیے آتی تھی نا تو آواز دی، تو یہ اس وقت نماز میں تھے، نماز میں تھے، اور ان کو یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا، نفل نماز تھی، کہ اس طرح ماں پکارے نا تو جواب دیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ جواب نہیں دے سکتے، تو نماز میں انہوں نے جواب نہیں دیا، ماں انتظار کر کر کے ناراض ہو کے جانے لگی، اور کہتی گئی کہ یا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک اس کو کسی فاحشہ سے پالا نہ پڑے، یعنی کہ بدکار عورت سے جب تک اس کو پالا نہ پڑے. تو اب یہ کہ ماں کی بد دعا نے اپنا اثر دکھایا، ایک عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ کالا منہ کیا اور بچہ جنا، اور اب اس نے کہنا شروع کیا کہ جو نیک آدمی بنا پھرتا ہے نا یہ جریج، یہ اس کا بیٹا ہے، یقین نہیں ہے تو پوچھو اس کو وغیرہ. تو اب یہ لوگ، اب لوگ جو تھے نا وہ ٹوٹ پڑے، ٹوٹ پڑے، اور ان کا مکان شریف جو تھا وہ بھی شہید کر دیا، اور مسائل کھڑے ہوئے. پھر یہ مطلب حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے فرمایا کہ بچے تو بول تو کس کا ہے. اب وہ بچے کو اللہ نے زبان دی، چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا وہ بولنا شروع کیا. اسے بولا کہ میری ماں نے فلاں چرواہے کے ساتھ، بکریاں جو چراتے ہیں نا اس کو چرواہ بولتے ہیں، اس کے ساتھ کالا منہ کیا، اور میں اس کا نتیجہ ہوں، یہ جریج بے قصور ہیں. جب یہ کرامت دیکھی نا حضرت جریج کی، تو لوگوں کو بڑا اس کا اثر ہوا، بڑے متاثر ہوئے، اور جو بھی معافی تلافی کے ان لوگوں نے کیے ہوں گے، اور مطلب ان کا مکان جو تھا وہ بھی نئے سرے سے بہترین مکان بھی ان کو بنا کر دیا، اور حضرت جریج کی اور نیک نامی بھی شہرت بھی. لیکن ماں کی بد دعا کا اثر، اس میں یہ نصیحت بھی ہمارے لیے کہ ماں کی بد دعا کا اثر ظاہر ہو کر رہا، اور وہ جریج آزمائش میں پڑے، حالانکہ وہ بے خیالی میں ایسا ہوا تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا. اس لیے ماں کی دعا بد دعا قبول ہے، تو ماں کی دعا لینی چاہیے، بد دعا نہیں لینی چاہیے. جو لوگ بھی ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کرتے ہیں، فوراً توبہ تائب ہوں، اور ماں اور باپ کو معافیاں مانگ کر قدم پکڑ کے جو بھی ممکن صورت ہو تو راضی کر لیں. تو بہرحال یہ کہ مظالم میں سے بدترین ظلم یہ کہ ایسے شخص پر، ایسی ہستی پر برائی کی تہمت لگائی جائے کہ جو مشہور ہی اپنی نیکی کی وجہ سے ہوں، اور نیکی کی وجہ سے، نیکی کے سبب سب سے زیادہ مشہور ترین ہستی وہ ہے جن کا آج میلاد منا رہے ہیں. تو لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تہمت سے، ان کو بھی نہیں چھوڑا. جسے سلح خویصرہ تمیمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انصاف کر. تو آپ نے کہا میں انصاف نہیں کروں پھر کون کرے گا انصاف. تو اس نے بدبخت نے یہ تہمت لگائی کہ یہ انصاف نہیں کر رہے، تو یعنی یوں مطلب اللہ کے نبیوں پر بھی لوگوں نے تہمت لگائی. تو اب اگر ہم جیسے لوگوں پر کوئی تہمت لگائی بھی تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بھی تسلی دی جا سکتی ہے کہ یار صبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا.
بیٹا یہ پیسے لے لو, آپ نے کل چائے پلا دی تھی آج کی میری طرف سے. چاچا آج کل حبیب اللہ نظر نہیں آ رہے, خیریت تو ہے؟
آج کل وہ تھوڑا مصروف ہو گئے ہیں اس لیے کم نظر آتے.
حبیب اللہ بھائی کی کمی محسوس ہو رہی ہے, آج کل وہ نظر ہی نہیں آتے, ورنہ چائے تو ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی تھی.
جب سے ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی ہے بڑا پریشان رہتا ہے. اللہ پاک ہمارے دوست کے لیے آسانیاں فرمائے.
حبیب اللہ والی فکر تو مجھے بھی ہو رہی ہے, کل کو ہمارا کیا ہوگا؟
آپ فکر نہ کریں, ہمارے لیے کیا کرنا بہتر ہے اس پر رہنمائی لے لیتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت, اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے, آمین. بعض لوگ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد اولاد کے نام کروا دیتے ہیں, جس کے بعد بڑھاپے میں وہ محتاجی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایسے حالات سے بچنے کے لیے والدین کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ بڑھاپے میں انہیں عزت و سکون سے زندگی گزارنے کا موقع ملے, اور ایسی اولاد کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ جزاک اللہ.
اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, اور جائیداد اپنی یا جو بھی اس کے پاس بڑی دولت جو ہوتی ہے, عام طور پہ بڑی رقم ہوتی ہے تو یہ بعض لوگ زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, تقسیم کر سکتے ہیں. اب رہا یہ کہ حبیب اللہ بھائی جس کا یہ فرضی مطلب معاملہ ہوگا کہ یہ مطلب تکلیف میں آ گئے, تو اب جائیداد بانٹ کر ہی تکلیف میں آئی یہ ضروری نہیں ہے. جائیداد ہوتے ہوئے بھی بعض ایسے پاورفل اولاد ہوتی ہے جو چھین لیتی ہے, ماں باپ کو مار تک دیتے ہیں جائیداد کے لیے. سب اولاد ایسی نہیں ہوتی. میں نے بھی اپنا چند سال پہلے جو بھی میرے پاس تھا, اور میرے دو بہنیں بھی فوت ہوئی نا, ان کی طرف سے بھی مجھے جو میں ایک ہی اقرب قریب ترین ان کا وارث میں ہی تھا تو مجھے بھی کچھ ملا تھا, تو وہ سب میں کبھی کا بانٹ موٹ کے فارغ ہو گیا. لیکن دیکھو میری اولاد نے مجھے اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے, تو سب کی اولاد ایسی نہیں ہوتی, سمجھے؟ الحمدللہ تو مجھے کوئی مالی کوئی پریشانی نہیں ہے, ماہانہ خرچ بھی دیتے ہیں مجھے, بغیر مانگے دیتے ہیں الحمدللہ, اور اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو مدینہ کے بارہ چاند لگائے ان کے کام دھندے میں. خود ماشاءاللہ ان کی ہے کاروبار ہے, کماتے ہیں, یہ نہیں ہم لوگ یوں نہیں ہیں, مطلب اللہ کی رحمت سے مانگ کر ہی کھاتے ہم لوگ. کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انما انا قاسم اللہ یعطی, خود فرما رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ مجھے عطا کرتا ہے, اللہ عطا کرتا ہے میں بانٹتا ہوں تقسیم کرتا ہوں, تو جس کو جو ملا ان کی تقسیم سے مل رہا ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ جائیداد بانٹنا چاہے تو جو بھی اس کے طریقے ہیں کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں, مطلب یہ کہ سب کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے. اس میں زندگی میں جو تقسیم کرے گا اپنی وراثت تو وہ اپنی اولاد کو جیسے گفٹ کر رہا ہے, تحفہ دے رہا ہے, حقیقت میں یہ ورثہ نہیں ہے, ورثہ تو مرنے کے بعد ہوگا, یہ ورثہ نہیں ہے, گفٹ کر رہا ہے. تو اس میں افضل یہ ہے کہ بیٹی بیٹا سب کو برابر برابر دے, ورنہ وراثت میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کے دو حصے بیٹی کا ایک حصہ, تو یہاں برابر برابر دے یہ افضل ہے. اگر بیٹے کو دو دیتا ہے تب بھی جائز ہے, گناہ نہیں ہوگا. اچھا پھر یہ کہ جو فاسق ہے یعنی جو نیک بیٹا ہے ان کو جیسے ان میں بانٹا اس نے, نیک کو اگر کچھ زیادہ بھی دیا تب بھی صحیح ہے, اور جو فاسق و فاجر بے نمازی اور اوباش قسم کا ہے, جواڑی ہے شرابی ہے یعنی گندا ہے, اس کو بھی اتنا ضرور دے کہ جتنا اس کی ضرورت ہے, زیادہ نہ دے ضرورت سے کہ ورنہ یہ گناہوں میں خرچ کر دے گا, یہ امکان بڑھ جائے گا. محروم کسی کو نہ کرے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مرد و عورت 60 سال یعنی بہت لمبے عرصے تک اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، یعنی پابندی کرتے رہے، پھر ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت میں وارث کو نقصان پہنچائے تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. حوالہ ترمذی حدیث نمبر 2124. تو یہ بہت سنبھل کر یہ کرنا ہے اور علماء کی رہنمائی میں کرنا ہے، ورنہ بھول کھا جائیں گے، خطرہ زیادہ ہے. بانٹنے یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس میں کچھ بھی میں مشورہ دوں گا، جو بھی اس طرح بانٹنا چاہتے ہیں نا، یہ مسجد ضرور بنا لیں. اولاد سے یہ امید رکھنا کہ یہ مسجد بنائے گی، یہ تھوڑا مشکل کام ہے اس دور میں. اپنی مسجد ان میں کتنا پرسنٹ، 33 میں سے نا، اس سے کم، ہاں 33 سے ایک تہائی نا، تو 33 تہائی نہیں ہے، تو 33% بھی تھوڑا اور کم کر دے، 30% کر لے، مگر یہ سب لکھت پڑھت کر لے، لکھت پڑھت کر لے گواہن کے ساتھ، مطلب اس ترکیب بن جائے کہ میری جو بھی جائیداد ہوگی اس کی اتنی رقم میرے مرنے کے بعد اس کی مسجد بنا لی جائے. اور جیتے جی بنائے تو بھلے 100% سے بنا لے. اب جیتے جی تو وہ قاعدہ نہیں ہے کہ 30% یہ تو جو ورثے کی بات کر رہا ہوں، لیکن جیتے جی تو بنا سکتا نا، اس میں کیا ضرورت ہے کہ اس میں 30% ہی ہو. تو مسجد یا مسجدیں جو مالدار لوگ ہیں یہ بنا سکتے ہیں، اتنا ہوتا ہے ان کے پاس کہ سمجھے کہ یعنی اتنا ہوتا ہے کہ مبالغہ کریں، گھر کی جھاڑو نکالیں تو ان میں سونے کے ذرات مل جائیں، مبالغہ کر رہا ہوں سمجھے. تو یہ ان کو سب کو چاہیے کہ اپنے صدقہ جاریہ کا بہترین طریقہ مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، جیسے کہ کوئی جامعۃ المدینہ آپ بنا دیں، عالم پروڈکشن ہوگا اس میں، یہ بنا لیا اس کا خرچہ بھی اٹھائے، آپ کی رقم سے ہی چلتا رہے وہ، تو اور مطلب بنا کو حصہ ڈال دیں جتنی آپ کے پاس کیپیسٹی اپنے پیسوں کی. اس میں تو صدقہ جاریہ کیے بغیر دنیا سے مرنا نہیں چاہیے. یہ مطلب لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اولاد پھر کیس لڑتی ہے، کورٹ میں جاتی ہے، وہ بڑے مطلب مسائل ہو رہے ہیں آج کل، تو سمجھ نہیں آتی، دین کی سمجھ ہوتی نہیں ہے کہ ہم نے مطلب اپنی آخرت کے لیے اس رقم سے کیا فائدہ اٹھایا.
حضور میں ابھی یو کے میں تھا نا، تو یو کے میں اس طرح کے سولیسیٹر سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے یہی بتایا کہ جو لوگ یہاں ویل نہیں کرتے، یعنی وصیت نہیں کرتے اور وصیت کر کے نہیں جاتے، تو پھر گورنمنٹ کی طرف اتنے اتنے پیسے جو ہے نا وہ گورنمنٹ ان کے جو جائیداد یا ہوتے لے لیتی، اور اگر اس میں کوئی کسی کو اتھورائز کر کے نہیں جاتے تو بھی اور مسائل ہو جاتے. ہم نے میں نے ان کے ساتھ سوال جواب کر کے ایک ریکارڈنگ کی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ لاکھوں لاکھ مسلمان ہیں جو اس طرح متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے متاثر ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو اگر یہ جیسے کہ ویل کر جائے، یہ وصیت کر جائے، تو اس میں چیریٹی کے طور پر دعوت اسلامی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ میں میرا انتقال کے بعد اتنا مال جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کو دے دیا جائے، یا جیسے آپ نے مسجد کا کہا، مدرسے کا کہا، تو کوئی بھی چیریٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے نام کو بھی یہ باقاعدہ وہاں پر مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ آپ یہاں پر میری یہ رقم یہاں دے دیجیے گا. اگر یہ چیریٹی واقعی کریں گے نا، جیسے میں یو کے کی آپ کو میں نے اگزامپل دی، اور یہ ویل وصیت کر دیں گے، تو پھر اب وہاں اولاد ولاد کچھ نہیں کر سکے گی، وہاں باقاعدہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اس کی جو بھی بچا ہوا ہوگا پیسہ جائیداد ہوگی، اس میں سے اتنی پرسنٹیج گورنمنٹ خود نکال کر اس چیریٹی کے کام میں یا آرگنائزیشن کی طرف وہ حکومت کو ڈال دے گی. تو یہاں بھی اس طرح کی چیزیں، اگر یہ وصیت جو ہے نا، وہاں میں نے آپ کا مدنی وصیت نامہ کا بھی ذکر کیا ہے، اس میں آپ نے حدیث بھی بیان کی ہے، تو یہ اگر وصیت کرنے کی عادت ہو جائے نا قوم کی، ہمارے یہاں بھی وصیت کرنے کی عادت نہیں ہے کہ ہم وصیت کر کے رکھیں.
اچھا مرنے کے لیے تیار کون ہے یہ بتائیے آپ، جو مرنے کے لیے تیار ہوگا وہ وصیت کرے گا نا، تو کچھ ہی نہیں ہے ابھی، تو ابھی بہت دیر ہے، دیکھ لیں گے. یوں ہم جیسا مطلب بوڑھا آدمی بھی سوچتا ہے کہ ابھی تو یار بہت ٹائم پڑا ہے کیا ہے، حالانکہ جوان بیٹھے بیٹھے ٹھا کر کے ہاتھ پھیل ہو جاتا ہے، تو بوڑھا تو ویسے ہی قبر کے کنارے پہ ہوتا ہے، اب گیا کہ اب گیا، تو اب تو کم از کم کر لے کچھ اپنے آخرت کے لیے ایسا سولڈ کام، اللہ کا گھر بنا دے، مدرسہ بنا دے، کوئی مطلب ایسا دینی سماجی ایسا کام چھوڑ دے کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. صلو علی
الحبیب. اس میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ ممکن ہے کہ جیسے والد صاحب اپنے جیتے جی اولاد کو دے رہے ہیں، بیٹی کو دے دیا، بیٹے کو دے دیا، اب ایسے بھی حالات ہیں دنیا بھر میں کہ وہ پھر اولاد ماں باپ کو روڈ پر لے آتی ہے اور اس طرح کے واقعات کی وجہ سے شاید والدین یا والد صاحب جو ہے نا وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے, جس کی مجھے بھی اطلاعات ہیں. تو اگر والد صاحب اس طرح بھی تو کر سکتے ہیں کہ ان کو اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ اپنی جیتے جی جتنا میکسیمم بانٹ دیا, لیکن اپنے پاس کم از کم اتنی سیف سائڈ رکھ لے کہ اگر اولاد کو سپورٹ نہیں بھی کرتی ہے اور اولاد کے سے نالائق ہو جاتی ہے تو کم از کم یہ اس کے پاس اتنا ہو کہ یہ پھر پائی پائی کا محتاج ہو کر مانگتا نہ پھرے اور اولاد کے اوپر بھی وہ تکلیف پہ نہ آ جائے. تو وہ رکھ تو سکتا ہے اپنے پاس اتنا اور پھر اولاد میں بانٹ دے, کیا فرماتے ہیں؟
اصل اتنا تو سہارا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ پہنے ہوئے کپڑے بھی دے دے اولاد کو, کچھ نہ کچھ تو گھر میں ہوتا ہی ہے.
آمدنی کا ذریعہ اپنا رکھے, آمدنی کا ذریعہ اپنا ایسا رکھ لے کہ اس کو,
یہ الگ بات ہے کہ آمدنی کا ذریعہ یا اولاد اگر ہے سعادت مند.
جی جی,
اور اس کا اس کو تجربہ ہے کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑے گا تو نہیں, سمجھے, تو پھر اس اگر دے بھی دیا سارے اس نے تو نو پرابلم. میں میرے بیٹے کی مثال دی نا آپ کو, کہ میں اس کو اب پہنے ہوئے کپڑے کا بھی مالک بنا دیتا ہوں بالفرض, تو یہ تھوڑی بولے گا باپا اب اتار دو, سمجھے. تو اس طرح مطلب اگر اولاد درست ہے تو بھلے پائی پائی اس کے حوالے کر دیتا ہے نو پرابلم, اور اگر اولاد نالائق ہے تو پھر بانٹے ہی نہیں, کیا ضروری ہے کہ جیتے جی بانٹ کے جائے, کوئی ضروری نہیں ہے. ترکہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگا, وہ وصیتیں کر دے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا, لیکن وہ وصیت ون تھرڈ میں نافذ ہوگی, ایک تہائی مال میں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وارثوں کو محروم کر کے جائے کہ وہ بھیک مانگے, یہ بھی نہیں ہے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
وصیت پر کوئی حدیث بیان ہو جائے.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس وصیت کے قابل کوئی شے ہو اور وہ بلا تاخیر اس میں اپنی وصیت تحریر نہ کر دے. حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 2738 جلد 2 صفحہ 230. تو یہ مطلب حدیث پاک میں دیکھو کہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اس کو فوراً اگر ایسی چیز ہے تو اس کے لیے وصیت تحریر کر دے. تحریر بھی کرنی ہے وصیت اور گواہ بھی چھوڑنے ہیں, گواہ بھی رکھنے, بلکہ آپ تو وہ کورٹ پیپر میں بھی تو لکھتے ہیں نا, ہاں, تو وکیل کا اور جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے تو کام کرنا ہے پکا. خالی لکھ دو گے تو کوئی بھی لکھ لے گا, نقلی ہے. تو کورٹ پیپر پر لکھ کر اور جو سائنس سکے جو اس کے ہوتے ہیں اس کی فارمولیٹی پوری کر لے.
مغفرت کی بشارت بھی ہے وصیت کرنے والے کے لیے.
ایک اور بھی روایت ہے اس طرح کی, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی موت وصیت پر ہو, نے جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہو وہ عظیم سنت پر مرا اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی اور اس میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. حوالہ ابن ماجہ کتاب الوصایا جلد 3 صفحہ 403 حدیث نمبر 2701.
حضور آپ کا کیا مشورہ اگر کوئی شخص اپنی وصیت کرتا ہے اس طرح کی اور لکھ کر رکھ دیتا ہے, وکیل سے لکھوا لیا یا سولیسیٹر سے لکھوا لیا, باہر سولیسیٹر کے طور پر لوگ پہچانے جاتے ہیں, تو اگر لکھوا لیا تو کیا اس کو اس کی شرعی تصدیق بھی کروا لے کہ میں نے جو لکھا ہے یہ شرعاً درست بھی ہے یا نہیں ہے؟ جیسے دارالفتاء اہل سنت میں وہ اپنی یہ وصیت بھلے وہ کورٹ سے یا کہیں سے وکیل سے بنا لے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کی شرعی تصدیق یا شرعی تفتیش بھی ہو جائے کہ جو میں نے لکھا ہے یہ شرعاً درست ہے, اس میں کوئی غیر شرعی چیز میں نے نہیں ڈالی. کیا مشورہ ہے آپ کا؟
جی ہاں, یہ میں اس وقت بھی غور کر رہا تھا, یو کے والوں کو آپ نے مشورہ دیا ہے کہ اس میں بھی شرعی تفتیش ضروری ہے کہ یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا, اب کیا لکھ دیا کیا پتا. تو کوئی اتھینٹک جو عالم ہو نا, مفتی ہو, تو اس سے مشاورت تو بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو کیا کیا کر دیں گے, نہیں گناہ چھوڑ کے مر جائیں آپ. اس لیے وارثوں کو محروم بھی تو نہیں کرنا ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہاں بھی اب ظاہر سب کو مسائل تو پتہ بھی نہیں ہوتے, تو اس لیے وہ جو بھی لکھا یا عالم دین سے پہلے مشاورت کر لے کہ میں کیا کیا لکھوں کیا کیا لکھواؤں, تو اس طرح پھر جا کر وہ لکھوائے, پھر جب فائنل ہو جائے تو پھر ایک بار چیک کروا لے, اور وہ جب عالم صاحب تصدیق فرما دیں. عالم دیکھو, ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, ہر درس نظامی کرنے والا بھی عالم نہیں ہوتا, عالم کی تعریف الگ ہے. تو اس لیے میں یہی کہا کرتا ہوں دارالافتاء جو ہو اس کے مفتی صاحب ہوں اور ایکٹیو ہوں. اگر وہ مفتی صاحب صرف اسٹیج کے مقرر ہیں تو پھر وہ ہوں گے مفتی لیکن بھول گئے ہوں گے. بہت مشکل ہے کہ ایک آدمی اعلی حضرت کی طرح ہر فن مولا ہو, سمجھے, بہت مشکل ہے. ایک کام کرتے ہیں دس کام پچھلے رہ جاتے ہیں اور بھول بھلیاں ہو جاتا ہے. تو جو مطلب ایکٹیو مفتی جو فتوے لکھتے ہیں وہ زیادہ ماہر ہوتے ہیں اس میں. تو اس طرح جیسے مثال کے طور پہ دارالافتاء اہل سنت, تو ان کا کام یہی ہے نا کہ رات دن وہ لکھنا لکھانا, اس پہ تحقیق کرنا, اس پر ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرنا. تو یہ درست ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں. عام عالم دین بھی عالم ہے لیکن رہنمائی کرنے میں کامیاب ہو جائے 100%, اس کا تھوڑا چانس کم ہوتا ہے. اس لیے میں مفتی کہتا ہوں. ہر عالم مفتی نہیں ہوتا, ہر مفتی عالم ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ,
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.